الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لن يؤدب الرجل أهله خير من أن يتصدق بصائم أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام برادران اسلام اسلام میں اولاد کی تعلیم و تربیت کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ ارشادات میں اس کی طرف خاص خصوصیت کے ساتھ متوجہ فرمایا ہے. اس وقت ہمارے اس زمانے میں سب سے بڑا اہم مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی یہ نئی جو نسل ہے اس کی تعلیم و تربیت اور اس کو اسلامی عقائد، اسلامی آداب، اسلامی اخلاق اور اسلامی اعمال سے آراستہ کرنے کا اہتمام کریں. یہ ایک امانت ہے اولاد، اور اس امانت کا حق یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ اور اہتمام کیا جائے. ہم لوگ ان کی ظاہری حالت کی درستگی کے لیے ان کے کھانے پینے، ان کے پہننے اوڑھنے اور ان کے رہنے سہنے کے لیے تو بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق اس دنیاوی زندگی سے ہے. آپ اگر ان چیزوں میں خود پیسہ خرچ کر کے ان کو راحت آرام پہنچا بھی دیں تو یہ چند روزہ زندگی کا فائدہ ہے. اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، اور ہمیں یہ امانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق تربیت کر کے اس آنے والی نسل کو اسلامی انداز پر گویا تیار کریں. یہ دور حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس وقت سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے اولاد کی اسی تعلیم و تربیت کی طرف سے بہت زیادہ غفلت برت رہے ہیں. کیا مطلب ہے تعلیم و تربیت کا؟ یہ سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارۃ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، دنیا کی آگ کی طرح نہیں جس کا ایندھن لکڑیاں ہوا کرتی ہے، بلکہ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان ہے، اس میں آدمی ڈالے جائیں گے اور ان کے ذریعے سے اس کو دھوکایا جائے گا. اور کوئی یوں سمجھتا ہو کہ میں بھاگ کر اپنے آپ کو وہاں سے بچا لوں گا، فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس کے اوپر نگرانی کی اللہ کی طرف سے ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت سخت اور بہت متشدد سخت ہیں، اور لا یعصون اللہ ما امرہم. آپ یوں سمجھیں کہ بھائی کچھ دے دلا کر کے مسئلہ حل کر دیا جائے گا دنیا میں، جیسے ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں، کہا نہیں، اللہ کی طرف سے جو حکم دیا جاتا ہے اس میں ذرہ برابر بھی وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا گیا ہے اسی کے مطابق کرتے ہیں. اس آیت کی تفسیر مختلف حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے جو نقل کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے، وہ حضرات فرماتے ہیں کہ ایک مومن کا فریضہ ہے کہ اسلام کے اوامر اور نواہی پوری شریعت کا خلاصہ دو قسم کے احکام ہیں. ایک احکام تو وہ ہیں جن میں کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور کچھ احکام وہ ہیں جن میں کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. جس میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو اوامر کہتے ہیں, جن میں بچنے سے کا حکم دیا گیا ہے اس کو نواہی کہتے ہیں. تو ہر انسان, ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ شریعت کے اوامر اور نواہی سے خود واقفیت حاصل کرے کہ بھائی شریعت ہمیں کن کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتی ہے اور کن چیزوں سے بچنے کا ہمیں پابند کرتی ہے. یہ دونوں چیزوں سے واقفیت حاصل کی جائے, اور یہ واقفیت جب تک کہ آدمی دین کا علم حاصل نہ کرے وہاں تک نہیں ہو سکتی. اسی لیے دین کے اتنے علم کو ضروری اور فرض عین قرار دیا گیا جس کے ذریعے سے آدمی ان چیزوں سے واقفیت حاصل کر سکتا, وہ خود واقفیت حاصل کرے. اور واقفیت حاصل کرنے کے بعد یہ پہلا درجہ علم کا ہے, اس کے بعد اس پر عمل کا اہتمام. جو کرنے کی چیزیں ہیں ان کو کرتا رہے بجا لائے, جو بچنے کی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے. یہ تو اپنی ذات کے حق میں ہوا, یہ قو انفسکم, اپنے آپ کو ہم جہنم کی آگ سے اسی وقت بچا سکیں گے جب کہ ان دونوں چیزوں کا اہتمام کریں, عوامر سے واقفیت, اس پر عمل کا اہتمام, نواہی سے واقفیت, اس سے بچنے کا اہتمام. اور آگے واہلیکم, اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے شریعت کے عوامر سے واقفیت حاصل کی اپنی اولاد کو بھی اس سے واقف کرائیں, اور جس طرح ہم نے شریعت کے نواہی سے واقفیت حاصل کی جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس کا علم حاصل کیا, اپنی اولاد کو بھی اس کا. دیکھو اس کے لیے کوئی مولوی بنانا ضروری نہیں ہے, لیکن ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان کی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے, اور اس کے لیے جتنا علم اس کو ضروری ہے اس کا حاصل کرنا اس کے اوپر لازم ہے, چاہے وہ کسی بھی طرح حاصل کرے. تو بہرحال یہ عوامر اور نواہی سے اپنی اولاد کو واقف کرے, اس کا علم ان کو دے, اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عوامر پر عمل کا اور نواہی سے بچنے کا اہتمام. یہ تربیت ہوئی, وہ جو علم ہے, علم جو اس کو دلایا جاتا ہے اسی کو تعلیم کہتے ہیں, اور اس علم کے مطابق عمل کی پریکٹس کرائی جائے ایک مدت تک. مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کو نماز کا علم دیا, نماز میں کیا چیزیں فرض ہیں, کیا چیزیں واجب ہیں, کیا سنتیں ہیں, کیا جو ہے مستحب ہیں, آداب ہیں, کون سی چیزیں مکروہ ہیں, کون سی چیزیں تحریمی تنزیہی مکروہ ہیں, وہ سب بتلایا. اور یہ تو ہوئی تعلیم, اور پھر اس کے بعد اس کا طریقہ بتلا کر کے اس کے مطابق اس کو نماز پڑھنا سکھایا جائے. لیکن خالی سکھا کر جو ہے نا یہ آپ ہٹ نہ جائیں, بلکہ سکھانے کے بعد ایک مدت تک اس کو اپنے ساتھ رکھ کر کے نماز کے لیے, آپ جب بھی نماز کے لیے مسجد میں آویں اس کو اپنے ساتھ لے آ بیٹھا چلو. اور یہ سلسلہ ایک زمانے تک, ایک سال, دو سال, تین سال, چار سال, اتنی مدت تک کہ آپ کا دل یہ گواہی دے کہ اب یہ نماز میرے بیٹے کے دل و دماغ کے اندر کیا ہو گئی, جو ہے سرایت کر گئی. اب میں کہوں یا نہ کہوں, میں موجود رہوں یا نہ رہوں, وہ بہرحال نماز کا اہتمام کرے گا. اس کو کہتے ہیں تربیت. خالی سکھلا دینا کافی نہیں, سکھلانے کے ساتھ اس کے مطابق عمل کا عادی بنانا. اس کی عادت ڈالنا. جیسے آپ اپنا جو کاروبار ہوتا ہے, آپ کی تجارت ہے یا جس کاروبار کو آپ کر رہے ہیں, کیا ہوتا ہے, بچہ جب عمر کی اس منزل میں پہنچتا ہے جہاں اس کاروبار کو سیکھنے کے لائق بنے, تو پھر آپ اس کو کہہ دیتے ہیں, بیٹا آپ کل سے تو بھی آفس میں آ جائیے, دکان پر آ جائیے. اور وہ پہلے ہی دن سے وہ سارے کام نہیں کرواتے, کچھ دنوں تو ایسے ہی بٹھائے رکھیں گے, بیٹھ تو کھانے بیٹھ کر کے دیکھتے رہی ہوں کیا معاملہ آنے والوں کے ساتھ, کس طرح میں بات چیت کرتا ہوں, لین دین کس طرح ہوتی ہے. پھر جو ہلکی چیزیں ہوتی ہے کوئی, اور کوئی بہت زیادہ الجھا ہوا معاملہ نہ ہو, کچھ مدت کے بعد اس کو کہیں گے اب ذرا تو بات کر اس کا آپ کے ساتھ. اس طرح دھیرے دھیرے ایک سال دو سال تین سال تک اس کو ایسا اس کے اندر ٹرین کرتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس پورے کاروبار کو خود اکیلا سنبھالنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے. یہ ہوئی تربیت. اور جب بچے میں تربیت پیدا یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو باپ کیسا خوش ہوتا ہے, اپنے دوستوں کے حلقے میں فخر کے ساتھ کہتا ہے الحمدللہ اب تو میرے بچے نے سارا کاروبار سنبھال لیا, مجھے کوئی فکر نہیں. وہاں تو خوش ہے. اور یہاں دین کے معاملے کے اندر ان چیزوں کے متعلق کبھی آج تک ہم نے اہتمام نہیں کیا کہ ہمارا بیٹا دینی احکام سے واقف ہے, اس پر عمل کرتا ہے. پہلے ہی دن سے بچپن سے باقاعدہ اسلامی آداب اس کو بتائے جائیں. کھانے کے لیے جب آپ بیٹھیں تو اس کو اپنے ساتھ بٹھائیں, کھانے کا طریقہ کیا ہے, کھانے سے پہلے کیسے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, کیا پڑھا جاتا ہے, کون سے ہاتھ سے کھایا جاتا ہے, کس طرح بیٹھ کے رہے کھاتے وقت, وہ ساری چیزیں اس کو پہلے بتا دیجیے. پھر کھانا جب شروع ہو تو آپ دیکھیے کہ میں نے جو اس کو بتلایا ہے اس کے مطابق وہ کیا کرتا ہے, کھانا کھا رہا ہے. اگر اس سے چوک ہو فوراً اس کو کیا کی جائے, تنبیہ کی جائے. ماننے کی ضرورت نہیں ہے, ماننے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹا آپ کو تو بتلایا تھا کہ اس طرح کرنا ہے, آپ نے اس پر دھیان دو چوکے گا. اس طرح کئی روز تک آپ اس کی نگرانی اپنے ساتھ کھانا کھلائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا ایک وقت آئے گا کہ وہ سنت کے مطابق کھانا کھانا سیکھ جائے گا. اب آپ کو اپنے ساتھ کوئی ضروری نہیں رکھنا ہے, وہ اپنے طور پر بھی جب بیٹھے گا. لیکن ہمارے یہاں کیا اس کا اہتمام ہوتا ہے, ہم اپنے بچوں کو عورتوں کے حوالے کر دیتے ہیں, کبھی بھی اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا گوارا نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دوسروں کی اولاد کو بھی جو آپ کی تربیت میں تھی اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے تھے. حضرت عمر ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اور ان کے اگلے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, وہ جب حضرت ام سلمہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, وہ جو اگلے شوہر کی اولاد تھی وہ بھی ماں کے ساتھ آئی حضور کی تربیت میں. بخاری شریف میں موجود ہے روایت, حضرت عمر ابن ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا, بچوں کی جیسے عادت ہوتی ہے میرا ہاتھ پوری پلیٹ میں گھوم رہا تھا, یہاں ہاتھ مارا یہاں ہاتھ مارا, تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی, یا ولد اذا اکلت فسم اللہ وکل بیمینی وکل مما یلیک. تین نصیحتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اے بچے اے چھوکرے جب تم کھانے کے لیے بیٹھو کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ دیکھو ذرا چوک دیکھی آپ نے اس کے اوپر تنبیہ کی, اور اس بچوں کا بھی حال کیا تھا, ان کا مزاج ایسا بنایا گیا تھا کہ جو ہدایت دی جائے فوراً اس پر عمل کا اہتمام. بخاری کی روایت میں ہے حضرت عمر ابن ابو سلمہ فرماتے ہیں فما زالت تلک تہمتی بعدو، حضور کے اس ارشاد کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد میرے کھانے کا طریقہ وہی ہو گیا، وہی ہو گیا، آپ اس کے بعد کوئی فرق نہیں۔ ایک مرتبہ کی تنبیہ، ہمارا حال تو یہ ہے کہ بچے تو چھوڑو، بڑوں کا حال یہ ہے کہ بار بار تنبیہ کی جانے کے باوجود وہ اپنے حال کو درست کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کا گویا ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ ہماری زندگی دنیا آخرت کے اعتبار سے کامیاب اسی وقت ہوگی جب اسی طریقوں کو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایات کو ہم اپنی زندگی کے اندر گویا عملی طور عملی جامہ پہنا ہے۔ ایسا ان کا ایک مزاج، کوئی بھی بچہ اس کا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غالباً بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے منہ میں کھجور کا دانہ ہے۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو ہے صدقات کی کھجوریں بھی جو ہوتی تھی ایک طرف رہتی تھی۔ جب انہوں نے وہ کھجور کا ایک دانہ اپنے منہ میں ڈالا، حضور کی اس وقت نظر نہیں تھی، ان کو پتہ، حضور کو معلوم آپ دوسری طرف متوجہ ہوں گے، وہ منہ میں دانہ ڈال دیا۔ اب وہ تو چھوٹے سے تھے، 3-4 سال کے، وہ منہ میں دانہ ڈالا۔ اب بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے جب ایسی میٹھی چیز کھاتا ہے تو اس کا جو ہے اس کے منہ میں سے رال کر، اور رال جو نکلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکے، کیا بات ہے، دیکھا وہ کھجور ان کے منہ میں تھی۔ آپ نے فوراً تنبیہ فرمائی، طالباً یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اما تعلم انا لا ناکل صدقہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، اور آپ نے انگلی ڈال کر وہ کھجور ان کے منہ میں سے نکال دیا۔ اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں عرض کرتا ہوں ایسے موقع پر کہ دیکھو ان کی جو عمر تھی، کہ وہ 2 یا 3 سال کے تھے، 3.5-3 سال کے، ابھی تو چلنا سیکھا تھا، اب ایسا بچہ صدقہ کیا ہے بولنا سیکھا تھا، صدقہ کیا ہے وہ نہیں جانتا، اس کو یوں حضور فرمانے تمہیں معلوم نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے، واقعتاً نہیں سمجھتا ہے بچہ ان باتوں کو۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، ایسے چھوٹے بچوں کو ایسی تنبیہ جب آپ کریں گے وہ الفاظ کے اندر کیا حقائق ہیں وہ پورے طور پر سمجھتا نہیں، لیکن وہ الفاظ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بڑا ہونے کے بعد جب یاد آتا ہے یہ جملہ ابا نے کہا تھا، سنا ہے کہ نہیں، یہ تنبیہ ایسی ہوتی ہے کہ نقش فی الحجر، پتھر کی لکیر کی طرح اس کے دل کے اندر گویا بیٹھ جاتی ہے۔ ہم لوگ تو کیا سوچتے ہیں ایسے موقع پر، ابھی تو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو کیا کہیں، ہم تو خود سوچ کر کہتے نہیں، اور کوئی اللہ کا بندہ ہماری خیر خواہی کے طور پر کہہ بھی دے تو فوراً ہم اس بچے سے کچھ نہیں بلکہ اس سے لڑ پڑیں گے، ابھی تو چھوٹا بچہ ہے اس کو کیا خامہ کا بلا وجہ ٹوکتے ہو۔ گویا ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اس کو اس کہنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ تربیت بچے کی جو ہے اس کا مرحلہ تو پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ شریعت نے ہمیں بہت سے ایسے احکام دیے ہیں کہ ان احکام کے اندر وہاں بچہ بالکل نادان ہے۔ آداب جمع جو لکھے گئے ہیں اس میں ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، مہینے میں کا 2 مہینے کا دودھ پیتا، وہ وہاں موجود ہے، بیدار ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھتے ہوئے ماں باپ کو چاہیے کہ صحبت نہ کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے، اس کو تو پتا بھی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں، پھر کیوں ہم باز رہیں گے اسے؟ نہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ وہ آنکھ کے راستے سے جو چیزیں اس کے دل تک پہنچتی ہیں وہ اس کے دل میں محفوظ ہو جاتی، وہ سارے مناظر، بھلے وہ سمجھتا نہیں ہے لیکن وہ سارے مناظر دل میں محفوظ ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو ہم لوگ بہت سی مرتبہ اپنی غفلت کے اندر ایسی حرکتیں کر کے, بہت چھوٹے بچے گھروں میں ہوتے ہیں, وہاں ریڈیو بج رہا ہے, گانا چل رہا ہے, ٹی وی چل رہا ہے, ٹی وی کے اندر جو ہے فاحش جو ہے مناظر دکھلائے جائیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں بیٹھے, پاگلوں کو کہا کہ بھائی ان چھوٹے بچوں کو وہ کیا سمجھتا ہے, بیٹھے ہیں تو نہیں, اس کا کیا بگڑے گا, کیا بگڑے گا, آپ یہ کیا, آپ کو معلوم نہیں کیا بگڑے گا, یہ تو اس کے حق میں زہر حلال ہے. ہمارہ شریعت جو ہے بہت پہلے سے ہمیں اس کی تربیت کے سلسلے میں جو ہے ہدایتیں دیتی ہے. وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس زمانے میں بھی ہمیں بڑی احتیاط کرنے کا شریعت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. تو اب بڑا ہونے کے بعد تو پھر کیسی توجہ کرنی پڑے گی. تو بہرحال اولاد کی تربیت جو ہے شریعت کی نگاہوں میں بہت اہمیت رکھتی ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس سلسلے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ, مستعدی کے ساتھ ہماری اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کریں. ہمارے بزرگوں کے ہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ وبرکاتہ, آپ کا علمی مقام اہل علم تو خوب جانتے ہیں, لیکن عوام بھی آپ کی ان فضائل کے رسائل کی وجہ سے خوب معلوم ہے ان کو. حضرت کہ آپ بیتی میں حضرت نے اپنا بچپن کا حال لکھا ہے کہ والد صاحب کی طرف سے تربیت کے معاملے میں کیسی نگرانی اور کیسی سختی کی جاتی تھی, ایک ایک چیز پر ان کی گرفت ہوتی تھی. مان لو تو اس چیز کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بیچارے بچے پر کیا ظلم کرتے ہیں, ارے بچے کو آپ اپنے حال پر چھوڑ دیں گے تو پھر یہ پہلے ہی دن سے آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. ہم بڑا ہونے کے بعد ذرا اس کو دو چار باتیں کہنے کی سوچتے ہیں, وہ بھی بعض لوگ, تو اس وقت تو وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے, وہ دو چار باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی پوزیشن میں اس سے آگے بہت کچھ نکل گیا ہوتا ہے, اس کا حال بہت خراب ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے بچپن ہی سے اس کی نگرانی کا اہتمام ہونا چاہیے اور بڑا اہتمام. اسی کو قرآن کے اندر تاکید کی گئی, کو انفسکم و اہلیکم نارا, اے ایمان والو خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر کے لوگوں کو بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آج کل سب سے بڑا عالمیہ اور پرابلم یہی ہے کہ ہم خود ہی شریعت پر عمل کا اہتمام نہیں کرتے, ہم خود ہی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے. تو بچوں کے متعلق, اولاد کے متعلق, گھر کے لوگوں کے متعلق یہ ذمہ داری کیسے ادا کریں گے؟ اور یہ ہر ویسے تو خواہش ہر ایک آدمی کی یہی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کیا ہو, نیک. ہاں قرآن پاک میں سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن اور رحمان کے مخصوص بندوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. ان اوصاف کے اندر ایک یہ بھی ہے, والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ اللہ رحمان کے بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں, کیا ربنا ہب لنا, اے ہمارے پروردگار تو ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, اور اللہ تو ہمیں نیک لوگوں کا سردار بنا. کیا مطلب, یعنی یہ بچے, یہ ہمارے گھر کا ہمارا پورا خاندان نیک بنے گا تو اس کا سردار تو ہم ہی ہیں. وڈیل وہ نیک لوگوں کا سردار بنا, یعنی ان کو نیک بنے, یہ نیک بنیں گے تو ہم نیک لوگوں کے سردار بنیں گے, یہ ہے نیک لوگوں کے سردار. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس یہاں نقل کیا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے ملک کو جب دیکھتا ہے کہ اللہ کے احکام کو اچھی طرح بجا لا رہی ہے تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہماری دلی خواہش ہو, کوئی مسلمان کیسا ہی بدعمل ہو لیکن اس کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے میں بھلے بگڑا ہوا ہوں لیکن میری اولاد تو نیک اور صالح بننی چاہیے, گویا ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے. اب یہ خالی تمنا اور خواہش سے تو کچھ نہیں ہوتا, تمنا اور خواہش سے اگر کچھ مل جایا کرتا تو پھر تو دنیا میں کوئی محروم ہی نہ رہتا. اس لیے میں جو ہر تمنا کے لیے آدمی کو کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے, اس لیے اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے اور نیک اور صالح بنانا ہے, اور اس نیک صالح گھرانے کا اپنے آپ کو وڈی اور سردار بنانا ہے, تو اس کی شکل یہی ہے کہ ہم اس کی تربیت اور تعلیم کے اوپر خصوصی توجہ دیں, اس کے اوپر محنت کریں, ورنہ پھر یہ بدکار بنیں گے. لیکن لطیفے کے طور پر ایک آدمی نے ایک مرتبہ اپنی اولاد کو ناراض ہو کر کے, وہ بہت شریر تھے, تو اس کو باپ نے غصے میں کہا اے گدھو اے گدھو, تو وہ بچہ جواب میں کیا, اولاد جواب میں کیا کہتی ہے, آپ ہمارے باپ ہیں, یعنی ہم گدھے ہیں تو آپ گدھوں کے باپ, جیسے کسی کو کہتے ہیں گدھے کے بچے, یہ گدھے کے, گدھے کے باپ, یہ بھی گالی ہوئی. تو کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ یہ حقیقت تو یہ ہے کہ آدمی بعد میں یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو خود کو بھگتنا پڑتا ہے, اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا بڑا اہتمام رہتا تھا اپنی اولاد کے متعلق, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو برابر ادا کرنے کے قابل ہے یا نہیں, اور ان کو ہر وقت یہ فکر سوار رہتا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کیا یہ دین کے اوپر قائم رہیں گے, اللہ کی عبادت کا, اللہ کے احکام کی بجا, اور عبادت یعنی پوری زندگی میں اس کے سارے احکام کو بجا لانا, خالی نماز نہیں, تو اس کا اہتمام کریں گے یا نہیں. تو ہر نبی کو اس کا فکر رہتا تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا ہے, جو اولاد کے اعتبار سے بڑے صاحب قسمت تھے, کہ ان کے 12 بیٹے تھے, ان 12 کے 12 بیٹوں کو موت کے وقت انہوں نے اپنے قریب بلا کر کے سوال کیا کہ اے بیٹو, میں تو دنیا سے جا رہا ہوں, میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, کس کے احکام پر عمل کرو گے؟ تو اولاد نے جواب دیا, چونکہ وہ اولاد دیکھو ان کو فکر ہے, حالانکہ حضرت یعقوب خود کیا تھے, نبی تھے, اور ان کے ابا حضرت اسحاق وہ بھی نبی تھے, ان کے چچا حضرت اسماعیل وہ بھی نبی تھے, ان کے دادا حضرت ابراہیم وہ بھی نبی تھے, وہ پورا نبوت کا گھرانہ, اور جن بچوں کو بلا کر کے ان کے ساتھ ابھی بات چیت کر رہے ہیں ان میں بھی ایک نبی ہے, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام, اس کے باوجود ان کو فکر ہے. وہ نبوت کے گھرانے میں پلنے والی اولاد کے متعلق نبی کو یہ فکر ہے کہ میرے بعد وہ اللہ کے احکام پر عمل کا اہتمام کرے گی یا نہیں, تو پھر ہم جیسوں کو تو اپنی اولاد کے متعلق اس سے زیادہ فکر کرنا چاہیے, جبکہ ہم اور آپ ایک ایسے ماحول میں زندہ رہ رہے ہیں جس کو ہر شخص دیکھ رہا ہے, محسوس کرتا ہے, اور خالی ماحول نہیں, ماحول کے ساتھ ساتھ ہم جہاں اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں تعلیم دلانے کے لیے, یہ عصری تعلیم گاہیں, سرکاری تعلیم گاہیں, اس میں آج تو کیا ہے, حکومت باقاعدہ تعلیم کا پورا شیڈیول جو تیار کرتی ہے, اس وقت جب سے موجودہ حکومت پر سر اقتدار آئی ہے باقاعدہ تعلیم کا بھی جو ان کی اصطلاح میں بھگوا کرن کیا جا رہا ہے, اور سب کچھ فیصلے تدبیر ہو چکے ہیں, اور وہ جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانے والے, قانونی طور پر ان ساری چیزوں کو ضروری قرار دینے والے ہیں, ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں ہم پر بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے اولاد کو اسلامی ایمانی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں, اس کو ان کے حال پر نہ چھوڑ دیں. ہمارا یہی ایک فریضہ ہے, اس فریضے کو ہمیں ادا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے, اور کل کو قیامت میں جب اولاد کے متعلق سوال ہو تو ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ ہم نے اپنے اولاد کے متعلق اللہ کے اس حکم کو پورا کر دیا ہو, تاکہ وہاں ہم اللہ کی گرفت میں نہ آئیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.